العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. خداوند عالم سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے کہ نحن نقص عليك احسن القصص، پیغمبر سے خطاب کر کے کہ پیغمبر ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور یہ قصہ آپ کو ہم یہ جو ہے قرآن کے ذریعے وحی کر رہے ہیں. وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، وحی سے پہلے آپ کو اس بارے میں، اس قصے کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا. یعنی یہ قصہ آپ نے نہ توریت سے سیکھا ہے، نہ انجیل سے لیا ہے، نہ لوگوں کی زبانی. یہ قصہ، اس قصے کا علم آپ کو براہ راست خدا نے دیا. یہ خدائی علم ہے، بشری علم نہیں ہے. اور یہ قصہ جو ہے وہ بہترین قصہ ہے، احسن القصص. کل میں نے عرض کیا تھا کہ کیوں اس قصے کو خدا نے بہترین قصہ کہا ہے. یہ اسی وجوہات بیان کر چکا، گفتگو یہاں پہ آ کر کے رکی تھی کہ خدا کا ہر کام احسن ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا ہے، سب سے اچھا جو ہو سکتا ہے. کہانی سناتا ہے تو وہ بھی بہترین کہانی سناتا ہے. انسانوں کو پیدا کیا، تخلیق انسان، وہ بھی کیا ہے، خالق ہے تو بہترین خالق ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین خلقت کرنے والا ہے. انسان کو اگر پیدا کیا اس نے تو بہترین شکل میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کتاب اس نے اگر نازل کی تو بہترین کتاب نازل کی. نزل احسن الحدیث، قرآن مجید میں سورہ یہ جو ہے زمر آیت 23، نزل احسن الحدیث، تصویر بناتا ہے خدا، مصور ہے خدا، مصور بھی جو ہے بہترین مصور ہے. فاحسن صورکم، دین جو بھیجا اللہ نے وہ بھی بہترین دین بھیجا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، جو خدا کے سامنے تسلیم ہو گیا اس سے بہتر دین اور کون سا دین ہو سکتا ہے. اسلام دین بھیجا تو بہترین دین بھیجا. اور خدا جب ہمارے اعمال کا انعام دے گا، ہمارے اعمال کی پاداش اور جزا اور اجر دے گا تو بہترین اجر دے گا. کتاب بھیجا، بہترین کتاب. دین بھیجا، بہترین دین. پیدا کیا، خالق بنا، بہترین خالق. مصور بنا، بہترین مصور. اور جب اجر دینے پر آئے گا تو وہاں بھی کیا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، عمل کا جو اجر دے گا تو بہترین اجر خدا جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے. اتنے سارے بہترین، پیدا کیا تو بہترین شکل میں، دین بھیجا تو بہترین، کتاب نازل کی تو بہترین، اجر دے گا تو بہترین. ہر چیز جب بہتر ہے تو اس نے ہم سے جس عمل کا تقاضا کیا ہے وہ عمل بھی کیا ہے، بہتر عمل ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، مقابلہ برے اور اچھے کا نہیں ہے، کمپٹیشن برے اور اچھے میں نہیں ہے کہ ڈی لائے ہیں کہ سی، سی اور بی کا مقابلہ نہیں ہے. مقابلہ کس چیز کا ہے، اے اور اے پلس کا مقابلہ ہے، اچھے اور زیادہ اچھے کے درمیان مقابلہ ہے. حتیٰ خدا ہم سے کہتا ہے کہ اگر تمہارا کسی سے جھگڑا، کسی سے لڑائی ہے، کس کو جواب بھی دینا ہے، تو جواب میں بھی برے کا جواب برے سے نہیں دینا ہے، برے کا جواب اچھے سے بھی نہیں دینا ہے، برے کا جواب بہترین سے دینا ہے. ادفع باللتی ہی احسن، دفاع بھی کرنا ہے اپنا، مقابلہ بھی کرنا ہے، جواب بھی کسی کو دینا ہے، تو جواب کس طرح سے دینا ہے؟ احسن جواب دینا ہے. وہ ٹٹ فار ٹیٹ کہتے ہیں نا، جیسے کو تیسا نہیں اسلام میں ہے، جیسے کو تیسا نہیں ہے. اس نے اگر برا کیا ہے تو برائی کا جواب بہتر سے دینا، اچھائی سے نہیں. برائی کا جواب برائی ایک چیز، برائی کا جواب اچھائی دوسری چیز، اور برائی کا جواب بہتر سے، بہترین سے ہمیں جواب دینا ہے. ادفع باللتی ہی احسن. ہمیں اگر کوئی راستہ اپنانا ہے تو کیا خراب راستہ، اچھا راستہ، بہترین راستہ؟ راستہ کون سا اپنانا ہے؟ بہترین راستہ اپنانا ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. بشارت دے دو ہمارے ان بندوں کو جو ساری باتوں کو غور سے سنتے ہیں، ہر بات کو غور سے سنتے ہیں. غور سے سننے کے بعد فیتبعون احسنہ، ان میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے اسے انتخاب کر لیتے ہیں، اسے چن لیتے ہیں. آپ دیکھیں پورا دین جو ہے دین دین احسن ہے. کھانا اگر کھانا ہے ہمیں، بات کرنا ہے ہمیں، بات بھی کون سے کرے؟ زبان کھول دینا ہنر نہیں ہے، زبان کا کھول دینا ہنر نہیں ہے، بول دینا ہنر نہیں ہے. اگر زبان کھول رہے ہیں، اگر زبان سے کچھ چیزیں ادا کر رہے ہیں، تو وہ باتیں دہن سے نکلے جو احسن ہو. بری باتوں کے بارے میں تو سوچئے گا بھی نہیں، بری باتیں تو سوچنا بھی نہیں ہے، اچھی بات کی بات بھی نہیں ہے. اچھوں میں بھی دیکھیے کہ بہترین کیا ہے. بولنے سے پہلے غور کر لیجئے، الفاظ کا انتخاب وہ کیجئے جو بہتر ہو. البتہ ہر انسان اپنے لحاظ سے استطاعت جتنی اس کے اندر ہے، ایک ادیب جب بولے گا تو ادیبانہ جملے استعمال کر رہا ہے، البتہ کہاں پہ استعمال کر رہا ہے یہ بھی دیکھ لیں. احسن صرف بولنے والے کے لحاظ سے نہیں، یہ سننے والے کے لحاظ سے بھی ہے. آپ ان لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں جو ادب سے زیادہ انہیں کچھ دلچسپی یا معلومات نہیں ہے، اور آپ وہ گاڑھے گاڑھے اردو کے الفاظ، ادیبانہ الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں، تو یہ احسن نہیں ہے. احسن مخاطب اور سامع کو بھی نگاہ میں رکھ کر کے احسن ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے قل عبادی یقولوا للتی ہی احسن. پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اگر بولنا چاہتے ہیں، تو زبان سے وہ باتیں ادا کریں جو احسن ہے. غیبت کرنا احسن ہے، تہمت لگانا احسن ہے، توہین کر دینا کسی کی احسن ہے. اللہ نے اگر یہ زبان ہمیں عطا کی ہے، ہم اس زبان کے مالک نہیں ہیں، یہ زبان امانت ہے ہمارے پاس، اور جتنے الفاظ اس زبان سے ادا ہوں گے ایک ایک کا ہمیں حساب بھی دینا ہے. ہمیں زبان سے کن لفظوں کو ادا کرنے کی اجازت دی ہے اللہ نے؟ یہ جو ہے جو الفاظ جو ہیں برے ہیں، جو باتیں جو ہیں بری ہیں، وہ بولنے کی ہمیں اجازت ہے؟ نہیں. بری تو بری، اچھی باتیں کہنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہمیں حکم جس چیز کا دیا گیا ہے کہ زبان سے وہ باتیں ادا کرو جو کہ احسن ہیں. البتہ عرض کی ہر ایک اپنی اپنی استعداد کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جو ذمہ داری ایک آیت اللہ کی ہے وہ ایک عام آدمی کی نہیں ہے، ایک پڑھے لکھے انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک جاہل کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر شخص کی ڈیوٹی یہ ہے کہ زبان سے وہ باتیں ادا کرے جو کہ احسن ہو. کھانا جو کھانا کھا ہے، ہر چیز کو کھا بھی نہیں سکتے ہیں، جو چیزیں نقصان دہ ہیں، مضر ہیں، وہ تو نہیں کھا سکتے ہیں. شریعت اسلامی میں حرام ہیں وہ چیزیں. روزہ خوب واجب ہے، بہت اہمیت ہے روزے کی. روزہ وہ عبادت ہے جسے اللہ نے کہا، جن اللہ نے اسے اپنی طرف نسبت دی ہے. پرسوں میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہر زمین اللہ کی، لیکن ایک زمین کو اس نے کہہ دیا کہ یہ بیت اللہ ہے، میرا ہے. ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن ایک مہینے کی اہمیت کی بنا پر اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دے دی رمضان کی، کہا یہ شہر اللہ ہے، ہر عبادت اللہ کے لیے ہے. خب نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، لیکن ان میں سے کسی عبادت کو اللہ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا سوائے روزے کے. الصوم لی، روزہ میرے لیے، انا اجزی بھی، میں اس کی جزا دوں گا. خب نماز کی جزا کون دے گا؟ ابھی اللہ ہی تو دے گا. حج کی جزا کون دے گا؟ اللہ دے گا. لیکن روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ خدا تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، اتنا اہم ہے روزہ. لیکن اگر یہی روزہ کسی کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اگر یہ روزہ کسی کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، واقعہ نقصان دہ ہے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نقصان دہ ہے، جو واقعہ خود ڈاکٹر بھی دین و ایمان رکھتا ہے اور ہمیں دھوکہ نہیں دے رہا ہے اور ہمیں روزے سے جو ہے منحرف نہیں کرنا چاہتا، واقعی مخلص ڈاکٹر ہے، ماہر بھی ہے اور مخلص بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ روزہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہاں پہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. نہ صرف یہ کہ ثواب نہ ملے گا، گناہ بھی ہے. لہذا کھانا ہر وہ چیز جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، قانون اسلام کا ہے، نہ آپ اپنے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو ہماری صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں وہ اسلام کی نگاہ میں حرام ہے. فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ سگریٹ حرام ہے کہ حلال، آپ فقیر سے جا کے فتویٰ نہ پوچھئے کہ سگریٹ حرام ہے کہ حلال، چکنا کھانا کھانا حرام ہے کہ حلال، تلی ہوئی چیزیں کھانا حرام ہے کہ حلال. فقیر ایک ایک چیز کا آپ کو جواب نہیں دے گا، اتنی عقل تو آپ کے پاس خود بھی ہونا چاہیے. قانون کلی بیان کر دیا فقیر نے، ہر وہ چیز جو صحت انسانی کے لیے نقصان دے ہے وہ حرام ہے، کیونکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. جی میرا جسم، میں کچھ بھی کروں، اپنی آنکھوں کو پھوڑوں، آپ سے مطلب، میں نہیں زندہ رہنا چاہتا. آپ کون ہوتا ہے؟ نہیں چاہتا، مگر آپ کا جسم ہے، زندگی آپ کی ہے، حیات آپ کی ہے، آنکھیں آپ کی ہیں، ہاتھ آپ کے، آپ کو حق نہیں ہے. جتنا ممکن ہے ان کی حفاظت واجب ہے. حفظان صحت اسلام میں واجبات میں ہے، مستحبات میں نہیں ہے. لہذا کھانا وہ کھانا ہے جو احسن ہو. قرآن مجید میں آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ کہف میں، جہاں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے کہ اب اصحاب کہف غار میں بیدار ہوئے ہیں، اٹھے ہیں برسہا برس کی نیند کے بعد، اور بہرحال بھوک لگی، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ. اب بھائی کسی ایک کو سکہ لے کے بھیجو جائے بازار سے کچھ خرید ورید کے لائے کھانے کے لیے الی المدینہ، خب ہر کھانا نہ اٹھا لانا. فلینظر علیکم السلام ورحمۃ اللہ ایھا اذکا طعاما فلیاتکم برزق من، جا کے دیکھو گے اس میں بہترین کھانا کون ہے. بہترین کھانا، بہترین کھانا یہ جو ہے زبان کے لیے نہیں، ارے بہت سارے کھانے بہترین ہوتے ہیں زبان کے لیے مگر صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، مضر ہوتے ہیں، وہ بہترین نہیں ہیں. اذکا طعاما، کون سا کھانا ہے جو روح کے لیے بھی اذکا ہے اور جسم کے لیے بھی اذکا ہے؟ حلال ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، نجس نہیں ہے، حرام کا نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ جسم کے لیے ہمارے مضر بھی نہیں ہے. تو کھانا بھی جو ہمیں کھانا ہے وہ کون سا کھانا کھانا ہے؟ جو احسن کھانا ہو، بہترین کھانا ہمیں استعمال کرنا ہے. تو عرض کیا کہ خدا کا ہر کام احسن، کہانی سناتا ہے تو وہ بھی احسن، تخلیق کرتا ہے تو وہ بھی احسن، کتاب نازل کیا تو وہ بھی احسن، دین بھیجا تو وہ بھی احسن، اجر دے گا تو وہ بھی احسن، ہم سے ڈیمانڈ اگر عمل کی ہے تو وہ بھی عمل احسن کی ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد ارشاد ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین کہانی سنا رہے ہیں، البتہ یہ کہانی وحی کے ذریعے آپ پر ہم نازل کے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے اس کہانی کی جو ہے وحی کر رہے ہیں. وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اگرچہ اس سے پہلے آپ کا شمار غافلوں میں ہوتا تھا. غافل کے دو معنی ہیں، ایک مانا یہ جو ہے مذموم مانا ہے، غافل ہیں، مست ہیں، کچھ خبر ہی نہیں کسی دنیا جہان کی، توجہ ہی نہیں ہے، جانتے ہیں مگر توجہ نہیں ہے، پرواہ نہیں کسی چیز کی، توجہ ہی نہیں ہے کسی چیز کی طرف، یہ غافل اچھی چیز نہیں ہے، لاپرواہ ہو جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک چیز کا ہمیں علم نہیں، ہم جانتے نہیں، غافل بے معنی یہ ناواقفیت، پتا نہیں ہمیں۔ خب بہت ساری چیزیں ہم، کوئی بھی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جسے سب کچھ معلوم، نہ جاننا عیب نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہمیں آپ کو نہیں معلوم ہے، لیکن جاننے کی کوشش نہ کرنا کہ عیب ہے۔ وہ ان کنتا من قبل ہی لمن الغافلین، اس سے پہلے کہ ہم اس جناب یوسف کے قصے کو ہم آپ کے لیے بیان کرتے، آپ اس سے واقف نہیں تھے، یہ قصہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بیان کیا ہے، توریت سے نقل نہیں کیا، انجیل سے نقل نہیں کیا، لوگوں کے درمیان یہ قصہ رائج نہیں تھا، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اس داستان سے کوئی زمانے میں واقف و آشنا بھی نہیں تھا جیسا قرآن نے بیان کیا۔ خب کیا بیان کرتا ہے قرآن؟ چوتھی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اذ قال، یہ اذ عربی زبان میں بہت سے عربی زبان کا لفظ ہے جو قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے، وہ اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا، یہ اذ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ اے پیغمبر اس واقعے کو یاد کریں، اس قال ربک لل، جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، جہاں جہاں بھی اذ آیا، اذ قال یوسف، پیغمبر یاد کریں اس موقع کو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جسے خدا یاد رکھنا چاہتا ہے، فراموش نہ ہونے پائیں، بھولنے نہ پائیں، یہ چیزیں اس کی یاد رکھیے۔ اذ قال یوسف، یاد کرو اس موقع پر یوسف نے اپنے باپ سے کہا، کیا کہا؟ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے آج خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا، البتہ یہاں پر لفظ خواب کا استعمال بھی نہیں کیا ہے، اتنا یقین ہے جناب یوسف کو اس خواب کے اوپر کہ اس کو خواب نہیں بیان کیا، میں نے دیکھا ہے، یہ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، جو خواب میں دیکھا یعنی شک ہے ہمیں، اور رائے تو یقین کو بیان کرنے کے لیے، انی رائے تو احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کیا دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، رأیتہم لی ساجدین، تو سجدے سے مراد یہ والا سجدہ نہیں ہے، ظاہر سے بس سورج اور چاند اس طرح سے سجدہ تو نہیں نہ کر سکتے، یہاں مراد توازو ہے کہ ہمارے سامنے توازو اور انکساری کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ چند نقطے یہاں پر ہیں جسے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آیت کتنے دوستانہ ماحول کو بیان کر رہی ہے، ایک بچہ اپنے باپ کے پاس خواب دیکھا ہے، عام طور سے بچے اپنی باتیں اپنے ماں باپ سے شیئر نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان میں دوستانہ ماحول ہی نہیں ہے، دوستانہ ماحول ہوتا تو بچے بجائے ادھر ادھر جانے کے سب سے پہلے کہاں آتے؟ جناب یعقوب اور جناب یوسف کے درمیان اتنا دوستانہ ماحول تھا، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں میں، گھر کے اندر ماحول جو ہونا، احترام اپنی جگہ پر، دوستی اور احترام میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ دوستی ہے جو احترام نہیں، احترام ہے تو دوستی نہیں، دوست کو بھی دوست کا احترام کرنا چاہیے، احترام اپنی جگہ پر، احترام کے باوجود ماحول اتنا دوستانہ گھر میں ہونا چاہیے کہ بچے آسانی سے اپنی بات باپ سے کہہ سکیں، بچے آسانی سے اپنی بات ماں سے کہہ سکیں۔ آج جو گھروں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، شکست و ریخت جو ہو رہی ہے، بچے گمراہ جو ہو رہے ہیں، یہ جو ہے بھٹک رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دوستانہ ماحول نہیں ہے. بچے اپنے ماں باپ سے اپنے دل کی بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ سوائے ڈانٹ کے اور کیا ملے گا, یہاں تو کہا نہیں بھائی. اچھی بات بھی بچے کہہ سکتے ہیں, بری بات بھی کہہ سکتے ہیں. ممکن ہے بچے کسی لفظش میں مبتلا ہو رہے ہوں, وہ ضروری نہیں ہے کہ ساری بات. والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی بات کو غور سے سنیں. اگر اچھی باتیں ہیں حوصلہ افزائی کریں, شاباش, کیا کہنا, بہت اچھی بات. اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلط بات ہے تو بجائے اس کے کہ ڈانٹ پھٹکار یا اور بھی آگے کی جو سزائیں ہوتی ہیں پہلے اس کا آغاز نہ کریں, بلکہ محبت اور شفقت کے ساتھ ان کو سمجھائیں. جناب یوسف خواب دیکھتے ہیں, اہم خواب ہے, اور اس کو دوسروں سے شیئر کرنے کے بجائے سب سے پہلے کس کے پاس آتے ہیں؟ اپنے والد کے پاس آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کیا گھر کی بات تو گھر کی بات ہے, حتیٰ عام طریقے سے بھی انبیاء کا رشتہ جو عوام سے ہوتا تھا اتنا دوستانہ رشتہ ہوتا تھا کہ لوگ بڑی آسانی سے آ کے اپنا سوال کر لیتے تھے, جو آج ہمارے ہاں نہیں رہ گیا ہے. علماء اور عوام کے درمیان میں ایک فاصلہ ہو گیا ہے. اب وہ فاصلہ جس طرح کا بھی ہو, عام طور سے دو تین جو ہے, دو بلکہ نظریے علماء کے بارے میں پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ یہ آسمان کی کوئی مخصوص مخلوق ہے, اللہ کی بڑی اسپیشل مخلوق ہے, بس اس کا ہاتھ چوم کر کے ہٹ جاؤ, زیادہ ان سے بات نہ کرو, ان کے پاس بیٹھو نہیں, کہیں خدا نہ خواستہ کوئی غلط لفظ منہ سے نکل یا کوئی گستاخی ہوگی تو عذاب نازل ہوگا, زد جائیں گے. دوسرا نظریہ بالکل اس کا الٹا ہوتا ہے, یہ بیوقوف احمق لوگ ہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا اپنا وقت برباد کرنا زیادہ ان کے قریب. نتیجہ دونوں کا ایک ہے نا, نتیجہ دونوں کا ایک ہے, نہ ان کو آنا ہے نہ انہیں آنا ہے. انبیاء کا رشتہ عوام سے اتنا دوستانہ رشتہ ہوتا تھا کہ ہر طرح کے سوال آ کے کرتے تھے. پیغمبر صاحب قرآن مجید میں مختلف آیتوں اٹھا کر کے دیکھیں, یسالونک آ کے آپ سے پوچھتے, یسالونک عن الاہل, زمین کے بارے میں پوچھتے ہیں, آسمان کے بارے میں پوچھتے ہیں, یسالونک عن الاہل, پیغمبر یہ آپ سے آ کر کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں, یسالونک عن الانفال, یہ آپ سے جنگل دریا پہاڑ کے بارے میں آ کے پوچھتے ہیں, یسالونک عن المحیض, بہت سارے سوالات کرنا ہمارے یہاں باعث شرم مانا جاتا ہے, اور اس جھوٹی شرم و حیا کی بنا پر بعض اوقات ہم فعل حرام کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. یسالونک عن المحیض, خاص ایام جو عورتوں کے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ, وہ آ کر کے آپ سے پوچھتی ہیں اس کے بارے میں. خواتین آ کر کے پیغمبر سے سوال کر لیتی تھیں, یسالونک عن الشہر الحرام, آپ سے یہ ماہ حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یسالونک عن الروح, آپ سے آ کر کے روح کے بارے میں. یعنی اتنے فری تھے پیغمبر سے. عظمت اپنی جگہ پر, عرض کیا میں نے, عظمت اپنی جگہ کے اوپر, احترام اپنی جگہ کے اوپر, لیکن رہبر اور عوام میں, قائد اور عوام میں, لیڈر اور عوام میں رشتہ اتنا دوستانہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر یا قائد پیشوا کے پاس آتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس نہ کریں. اتنا دوستانہ رشتہ ہے, اتنا دوستانہ رابطہ ہے. یہ دوستانہ رابطہ اگر رہے گا تو کبھی بھی یہ شخص بھٹکے گا نہیں, وہاں نہیں جائے گا پوچھنے کے لیے کہ جہاں سے اسے سوائے گمراہی کے اور کچھ نہ ملے گا. عجب روایت ایک ہے, گھر, آخر بعض لوگوں کا خیال ہے گھر کے اندر ایک دبدبا ہونا چاہیے باپ کا, شوہر کا, باپ کا دبدبا ہونا چاہیے. وہ باپ ہی کیا جس کا کوئی دبدبا نہ ہو. فخر سے بیان کرتے, جب میں گھر میں آتا ہوں میرے سارے بچے دلی جلدی اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں, سانس لے سکتا ہے میرے سامنے, اس کو باعث سے فخر سمجھا جاتا ہے. یہ خوف کی فضا, یہ ٹیرر, یہ دہشت, ٹیرورسٹ وقت وہی تھوڑی ہوتے ہیں بھائی, گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں ٹیرورسٹ. ٹیرورزم جو ہے وہ گھر کے اندر بھی ہے, بم جس نے رکھ دیا فقط وہی نہیں ہے ٹیرورسٹ. گھر کے اندر یہ ٹیرر کی فضا, دہشت کی فضا, خوف کی فضا, آئے گی اسلامی حکم ہے, یہ سماج اسلامی سماج کہلانے کے قائل ہے. روایت سنیے, راوی کہتا ہے میں ایک دن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر گیا, میں نے دیکھا کہ امام غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں, مغموم بیٹھے ہوئے ہیں. جا کے میں نے عرض کیا کہ مولا کیا وجہ ہے, آپ اتنا غمزدہ کیوں ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ میں نے گھر کی خواتین کو چھت پر جانے سے منع کیا تھا. اب خواتین سے مراد گھر کی وہ خواتین یا کنیزیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں, سے مراد گھر کی خواتین کو میں نے چھت پر جانے سے منع کیا تھا کہ چھت پر وہ نہ جائیں. آج جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کی خاتون کنیز ایک بچے کو لیے ہوئے چھت پہ جا رہی ہے. جیسے ہی اس کی نگاہ مجھ پہ پڑی, میں نے یہ منع کیا تھا نا, وہ خوف تھرانے لگی. خوف کی بنا پر بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر کے مر گیا. مجھے بچے کے مرنے کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے اوپر اتنی ہیبت تاریکی ہوئی. گھر میں اتنا خوف کا ماحول تھا کیوں, ڈری وہ کیوں؟ جتنا افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ وہ کنیز اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی. تو گھر کے اندر ماحول جس طرح کا ہونا چاہیے کہ پھر عرض کروں گا, احترام, ادب, تعظیم, اطاعت, یہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے. اطاعت ضروری نہیں ہے کہ وہ خوف کی بنیاد پر ہو, محبت کی بنیاد پر بھی تو اطاعت ہو سکتی ہے. محبت کی بنیاد پر اگر اطاعت ہے اس کی بات ہی الگ. پتہ ہے بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ سزا کی ضرورت پڑتی ہے مگر وہ بہت کم ہے. اصل بنیاد جو گھر کے اندر ہونی چاہیے ایسی محبت کی فضا ہو کہ بچے باپ سے بات کرتے ہوئے, ماں سے بات کرتے ہوئے جھجھک محسوس نہ کریں. اپنا رازداں اگر کسی کو سمجھیں تو وہ رازداں سب سے پہلے مرحلے میں ماں باپ. دوست احباب بات کی بات ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کے پاس تجربہ بھی ہے, ماں باپ کے پاس خلوص بھی ہے, ماں باپ کے پاس شفقت و محبت بھی ہے. ان سے آ کر کے بچے اگر شیئر کریں گے اپنی باتوں کو, جس طرح سے وہ رہنمائی کر سکیں گے اس طرح ان کی کوئی اور دوسرا رہنمائی نہیں کر سکتا ہے. تو بہرحال جناب یوسف کی داستان کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ خواب سے ہوتا ہے. جناب یوسف آ کر کے اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ یا ابتے انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. خواب بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے 11 ستارے, سورج اور چاند ہمیں سجدہ کر رہے ہیں. جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ خواب جس وقت جناب یوسف نے دیکھا ہے وہ شب جمعہ تھی, اور شب جمعہ بھی وہ شب جمعہ جو شب قدر والی شب جمعہ تھی, کیونکہ شب قدر فقط قرآن کے نازل ہونے کے بعد نہیں ہے. قرآن کے نازل ہونے کے بعد شب قدر نہیں بنی ہے. شب قدر تھی جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. شب قدر کا وجود پہلے سے ہے. یہ جو ہے مقدرات جس شب میں لکھے جاتے ہیں, معین کیے جاتے ہیں, عمر کے بارے میں اختلاف ہے جناب یوسف کی. بعضوں کا کہنا ہے کہ جناب یوسف کی عمر 9 سال تھی, کچھ کہتے ہیں 7 برس تھی, کچھ کہتے ہیں یہ جو ہے 12 برس عمر تھی. بہرحال 9, 7, 12 جو بھی ہو بچپنا ہے. کم سنی میں یہ خواب جناب یوسف نے دیکھا ہے. خود خواب کیا ہے؟ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ خواب ہے کیا, کتنا خواب معتبر ہوتا ہے, کتنا خواب حجت ہے, دلیل شرعی ہے خواب یا دلیل شرعی خواب نہیں ہے. عوام کے درمیان بھی یہ مسئلہ چھڑا رہتا ہے اور دانشوروں کے درمیان میں بھی یہ مسئلہ چھڑا ہے. یہ جو ہے نفسیات کے ماہرین نے بھی کافی اس کے اوپر کام کیا ہے. کیا ہے خواب؟ بعضوں کا کہنا ہے خواب ماضی میں بہت سارے واقعات آپ کے ساتھ یہ جو رونما ہوئے ہیں جو آپ کے ضمیر باطن میں چلے گئے, لاشعور میں آپ کے چلے گئے, وہ شکلیں بدل بدل کے نمایاں ہوتے ہیں. بس کہتے ہیں خواب مستقبل میں جو علیکم السلام رحمۃ اللہ پیش آنے والا واقعہ ہے, مستقبل میں جو واقعات پیش آنے والے ہیں آپ کی روح کا یہ جو ہے ٹرانسمیٹر اسے کیچ کر لے رہا ہے جو مستقبل میں پیش آنے والے ہیں. بس کہتے ہیں خواب کیا ہے؟ کچھ آرزوئیں انسان کی ہوتی ہیں, کچھ تمنائیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو پاتی ہیں. یہ کچلی ہوئی آرزوئیں, پوری نہ ہونے والی تمنائیں لاشعور میں چلی جاتی ہیں, اور وہی تمنائیں شکل جو ہے بدل بدل کر کے خواب کی شکل میں انسان کے سامنے آیا کرتی ہیں. اب نہیں معلوم ان میں سے کون صحیح ہے, ہو سکتا ہے کہ تینوں صحیح ہوں. ممکن ہے کہ جو ماضی کے واقعات ہیں وہ ہوں, ممکن ہے کہ یہ جو ہے مستقبل کے میں یہ جو ہے رونما ہونے والے واقعات ہوں, ممکن ہے کہ کچلی ہوئی آرزویں ہوں. بہرحال اتنا حقیقت ہے کچھ خواب ہیں جن کی تعبیر بھی ہے. حقیقت خواب سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب بتا ہر خواب کی تعبیر نہیں ہے. قرآن مجید نے بہت سارے خواب نقل کیے ہیں جن کی تعبیر ہے. مثال کے طور پر خود جناب یوسف کا خواب دیکھنا جس کی بہرحال تعبیر ہوئی, بعض کی تعبیر فوراً ہے, بعض کی تعبیر جناب یوسف کے خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد پوری ہوئی. قید خانے میں جب جناب یوسف تھے, قیدیوں نے جو خواب دیکھا تھا, جو اسی جو ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں جو ہے بیان ہوا ہے, انشاءاللہ جب وہاں تک پہنچیں گے اسے بیان کریں گے. مصر کے بادشاہ کا خواب جو آیت نمبر 43 میں جو ہے بیان ہوا سورہ یوسف میں. سورہ یوسف میں کم سے کم 3 خواب تو فقط سورہ یوسفی میں ہیں کہ وہ خواب بھی اس کی تعبیر سامنے آئی. البتہ یہ دونوں خواب کی تعبیر بہت جلدی سامنے آ گئی, جناب یوسف کے خواب کی تعبیر بہت دیر میں سامنے آئی. جناب ابراہیم کا خواب دیکھنا, خود پیغمبر اسلام کا خواب دیکھنا, پیغمبر اسلام نے خواب دیکھا کہ لشکر اسلام مکے میں داخل ہو رہا ہے, اس حال میں کچھ لوگوں کے سر یہ جو ہے مڑے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں نے جو ہے وہ تقصیر کی ہوئی ہے. 6 ہجری میں جب لوگ نکلے ہیں اور وہ صلح حدیبیہ ہو گئے, پیغمبر کو واپس آنا پڑا, تو باتیں بھی لوگوں نے بنائی ہیں کہ ایسا نبی تھا, ان کا خواب تو جو ہے وہ جھوٹا خواب نکلا. خب خواب میں یہ تو نہیں نہ کہا گیا تھا کہ 6ٹے سال میں چلے جائیں گے, سال بھر کے بعد داخل ہوئے نا مکے میں, اور اسی حال میں اور پیغمبر کا خواب جو ہے وہ اس کی تعبیر سامنے آ گئی. بہرحال قرآن مجید نے بہت سارے خواب کا تذکرہ کیا ہے, خواب سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. البتہ ہر خواب کی تعبیر بھی نہیں ہے. بھی عرض کروں گا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرؤیا ثلاثۃ, خواب 3 طرح کے ہیں. جو ہم خواب دیکھتے ہیں سب خواب یکساں نہیں ہیں. الرؤیا ثلاثۃ بشرا من اللہ, بعض خواب وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے الہام ہیں, بشارت ہیں اللہ کی طرف سے. وتحزین من الشیطان, کچھ خواب یہ جو ہے وسوسہ شیطانی ہے کہ شیطان ہمیں اس خواب کے ذریعے سے غم و اندوہ میں ڈالنا چاہتا ہے. بھیانک خواب کوئی دیکھ لیا, برا خواب کوئی دیکھ لیا, دن بھر جو ہے طبیعت ہماری پریشان مسمحل, یہ شیطانی خواب ہیں جس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہے. والذی یحدث به الانسان نفسه فیراه فی منامه, کچھ خواب ہوا کہ جو باتیں آپ دن بھر سوچتے رہتے ہیں, پلان بناتے رہتے ہیں, منصوبے بناتے, یہ کریں گے وہ کریں گے, ایسا ہو جاتا ہے ویسا, وہی خواہشیں آرزوئیں, بہرحال وہ عملی شکل تو اختیار نہیں کر پائی ہیں, وہی خواہشیں وہی آرزوئیں وہی خیالات خواب کی شکل میں نظر آ جاتی, انہیں ہمیں ہم جو ہے وہ خواب میں دیکھتے ہیں عملی طور کے اوپر. تو 3 طرح کے خواب پیغمبر اسلام. کچھ خواب وہ ہوتے ہیں جو بالکل صریح ہوتے ہیں, وہ خواب جو اللہ کی طرف الہام ہے, بشارت ہے خدا کی طرف سے, کچھ بالکل صریح ہوتے ہیں, تعویل کی ضرورت نہیں ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں. جناب عبد المطلب نے 2 خواب دیکھا ہے, ایک خواب وہ ہے جو محتاج تعبیر نہیں تھا, دوسرا خواب وہ تھا جو محتاج تعبیر تھا. جناب عبد المطلب نے خواب دیکھا, تو جناب عبد المطلب چاہے زمزم ڈھونڈ رہے تھے, زمزم جو جناب اسماعیل کے زمانے میں چشمہ ابلا تھا, حالات زمانہ کے تحت وہ کنواں جو ہے بند کر دیا گیا تھا. جب جنگیں ہوئی ہیں 2 قبیلوں میں, جو قبیلہ حاکم قبیلہ جب ہارا ہے تو ہارنے سے پہلے اس نے چاہے زمزم کو جو ہے وہ پاٹ دیا تھا, بند کر دیا تھا. بعد میں جب جناب عبد المطلب کا زمانہ آیا ہے, پانی کی قلت ہے, لوگ پریشان ہیں پانی کے لیے, جناب عبد المطلب چاہے زمزم کو ڈھونڈ رہے ہیں, کہاں پہ تھا, یہاں کھودا نہیں ملا, وہاں کھودا نہیں ملا, ساتھ دینے والے بھی نہیں, تھک ہار کے جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے سائے میں دوپہر میں سو رہے تھے کہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ جو پتھر ہے جس کے اوپر ایک کبوتر بیٹھا ہوا ہے اور ایک چیونٹی کو کھانے والا جانور بیٹھا ہوا ہے, اس پتھر کو ہٹاؤ, اسی کے نیچے چاہے زمزم ہے. جناب عبد المطلب اٹھے, پتھر بھی نظر آیا, پرندہ بھی نظر آیا, چیونٹی خار بھی نظر آیا, اسے جب ہٹایا پتھر کو, تھوڑا سا کھودا, چاہے زمزم نکل آیا. تو یہ وہ خواب تھا جو محتاج تعویل نہیں تھا, بالکل کلیئر صاف اترا خواب اولاً دیکھا. دوسرا خواب جناب عبد المطلب نے یہ دیکھا کہ میری پشت سے ایک درخت نکل رہا ہے, ایک پیڑ نکلا ہے, بہت گھنا, بہت تناور, بہت بڑا درخت, اتنا تناور, اتنا بڑا درخت، گھنا درخت، اس کی شاخیں پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں، سایہ کیے ہوئے ہیں. جناب عبد المطلب ہاتھ بڑھا کر کے شاخ کو پکڑنا چاہتے ہیں، ان کا ہاتھ شاخ تک نہیں پہنچ پایا. خواب دیکھا، اٹھے. اب یہ خواب کلیئر نہیں ہے، یہ محتاج تعویل ہے، کوئی جس کی تعبیر بیان کرے. معبر خواب ہوتے ہیں، بعض علماء، بعض دانشور، بعض کے پاس یہ توفیق ہوتی ہے، خدا داد یا سیکھی ہوئی، بہرحال جو خواب کو بیان کر سکتے ہیں. معبر سے پوچھا، اس نے تعبیر یہ بیان کی کہ آپ کی نسل میں ایک نبی پیدا ہوگا جس کا دین پوری دنیا میں پھیلے گا، لیکن آپ کی زندگی میں اس کی نبوت نہ ہوگی، آپ اس سے بہرہ مند نہ ہو سکیں گے. تعبیر ہوئی بھی، آپ ہی کی نسل سے پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، دین پوری دنیا میں پھیل گیا، مگر آپ کی نبوت کا زمانہ، رسالت کا زمانہ، بعثت کا زمانہ جناب عبد المطلب کی زندگی میں نہیں ہوا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ اپنا رسول اللہ، میں نے بڑا عجب خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ پر پیشاب کر رہا ہوں. کچھ خواب کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے بشارت ہیں، الہام ہیں خدا کی طرف سے، اور کچھ خواب شیطانی جو ہیں، وسوسے ہیں. یا اپنا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے. پیغمبر نے، وہ امام نے فرمایا کہ فوراً اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، فوراً الگ ہو جاؤ. کیوں مولا، کیا ہو گیا؟ کہ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ تمہاری ماں ہے. کیا مطلب بیوی نہیں ہے، ماں ہے؟ خب پرانے زمانے میں کنیزی کا نظام تھا، خب کنیزیں آتی تھیں، آج اس شہر میں ہیں، کل بک کر کے کسی اور شہر میں چلی جاتی تھیں، پھر دوبارہ پلٹ کر کے اس شہر میں آئیں. تمہاری جو تمہاری فی الحال بیوی ہیں، جو اصل میں تمہاری ماں، ان کا قصہ یہ ہے کہ وہ یہاں کے پر آئیں، کم سنی میں، کم عمری میں یہاں پر آئیں، تمہارے باپ نے انہیں خریدا، تم ان سے پیدا ہوئے، اس کے بعد وہ بک کر کے کہیں اور چلی گئیں، پھر دوبارہ بکتے بکاتے دوبارہ یہاں پلٹ کے آئیں، تم نے انہیں خریدا، تم نے ان سے شادی کیا. گیا جا کر کے بیوی یا ماں جو بھی کہیں، ان سے جا کر کے ماں ہی کہیں گے، بیوی تو بعد میں بنی، کہ تم کیا پہلے آ چکی ہو یہاں پر؟ ہاں آ چکے ہیں. کہاں پہ تھیں؟ کس کے گھر میں تھیں؟ فلاں تھیں. ایک صاحب تھے جن کا نام یہ تھا. کیا کوئی بچہ بھی تم سے پیدا ہوا تھا؟ کہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا. بعد میں پتا چلا تحقیقات کے بعد، جو امام نے کہا ہے بے عین ہی وہی چیز ہے. تو یہ خدا کی طرف سے الہام ہے، کوئی پیغام خدا جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہے. تو کچھ خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں، کچھ خواب محتاج تعبیر نہیں ہوتے ہیں. ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خواب اس طرح کے موجود ہی ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بھی آخری دور کی بات عرض کروں، شیخ عباس قمی، یہ جو ہے مفاتح الجنان، ان کی کتاب ہے، بیٹے ان کے ابھی زندہ ہیں، ان کے بیٹے بیان کر رہے تھے کہ ہم نے ایک دن اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، شیخ عباس قمی کو خواب میں دیکھا انتقال کے بعد. ان کا بیٹا، فلاں کتاب الماری میں رکھی ہوئی ہے، فلاں جگہ پر، فلاں الماری میں، فلاں طبقے پر، فلاں کتاب کے بعد، فلاں رنگ کی ہے یہ کتاب، میں نے فلاں صاحب سے قرض لی تھی، واپس نہیں کر سکا، واپس کرنے سے پہلے مجھے موت آ گئی، مجھے برزخ میں کافی پریشانی ہو رہی ہے. حق الناس، لوگوں کے حقوق جنہیں ہم خاص اہمیت نہیں دیتے ہیں، چوری نہیں کیا تھا انہوں نے، مانگ کے لائے تھے، واپس کرنے کی بھی نیت تھی، موت آ گئی، واپس نہیں کر سکے، بیٹا یہاں برزخ ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، کتاب ان کی جا کر کے انہیں واپس کر دو تاکہ میں پریشانی سے بچوں. آنکھ کھلی، الماری پہ جا کے دیکھا، جہاں جہاں بتایا بالکل سیم وہی جگہ، کتاب ملی، کتاب نکالا، وہی کتاب ہے، لے کے ان صاحب کے گھر گئے، ان کی کتاب تھی، کتاب ان کو دکھایا، کہا ہماری کتاب ہے، کتاب انہیں واپس کیا. جس وقت کتاب کو لے جا رہے تھے دینے کے لیے، راستے میں ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر لگنے کی بجائے کتاب ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی، جب گری تو تھوڑا سا پھٹوٹ بھی گئی، اس کو صاف صوف کر کے دوبارہ ان کو دے دیا تھا، بتایا نہیں تھا کتاب گر گئی تھی. دوسرے دن پھر باپ خواب میں آئے، بیٹا تم نے کتاب تو واپس کر دی مگر امانت میں خیانت ہو گئی، ان کی کتاب سالم تھی، اب جو تم نے آ کے ان کو پیش کیا ہے وہ پھٹی ہوئی شکل میں پیش کیا. تم جا کر کے ان سے پورا واقعہ بیان کرو، یا ان سے معافی مانگ لو، یا انہیں اس کی قیمت ادا کر دو تاکہ مجھے برزخ میں پریشانی نہ ہو سکے. اتنا ہے حق العباد لوگوں کے مال کے سلسلے میں. بہرحال خواب ایک حقیقت ہے، ہر خواب، البتہ خواب حجت شرعی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ایک صاحب نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ فنا صاحب کے گھر میں جا کے چوری کروں. ہاں، تو یہ الہام خدا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تحذین من الشیطان، تحذین من الشیطان. بعض دفعہ خواب کے اوپر پوری شریعت تعمیر کر دی جاتی ہے. ہم نے خواب میں، انہوں نے خواب میں یہ دیکھا، انہوں نے خواب میں یہ دیکھا، انہوں نے خواب میں یہ دیکھا، پورا دین بن گیا ہے خواب کی بنیاد پر. خواب حجت شرعی نہیں ہے. خواب اگر دیکھا ہے، اگر معبر کوئی حجت شرعی ہے، امام تعبیر بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس خواب کی بنیاد کے اوپر شریعت کا قانون بن سکتا ہے. لیکن اگر ہم جیسے لوگوں کے پاس آئے، ہم جیسے لوگ اگر تعبیر بیان کر دے، اس تعبیر کی بنیاد پر شریعت کا قانون نہیں بن سکتا ہے. خواب حجت شرعی نہیں ہے. اور ایک بات دھیان میں رہے کہ ضروری نہیں کہ خواب کی تعبیر فوراً سامنے آ جائے، 20 سال، 25 سال، جیسے جناب یوسف کا خواب 40 سال کے بعد اس کی تعبیر ہوئی. خود جناب یوسف نے اپنے بارے سے خواب بیان کر دیا کہ یا ابت انی رأیتو، میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟ کہ 11 ستارے، سورج، چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سننے کے بعد اب جناب یعقوب کا ریئیکشن کیا، رد عمل کیا ہے؟ پہلا رد عمل یہ ہے کہ یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. میرے لال، دیکھو اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ اگر اپنا خواب اپنے بھائیوں کو تم بتا دو گے تو تمہارے خلاف وہ سازشیں رچیں گے، شیطان انہیں ورغلائے گا، حسد کی چنگاری کو شعلہ بنا دے گا. چنگاری تو ہر ایک دل میں ہے، حسد کی. ہم انسان، ہر ایک یہاں کہیں نہ کہیں گوشہ تو پایا جاتا ہے. چنگاری اب تک ہے تو کوئی خاص مشکل نہیں ہے، شعلہ نہ بننے پائے. شیطان اس چنگاری کو شعلے میں تبدیل کر دے گا اگر خواب کو تم بیان کرو گے. یہ صرف باپ بیٹے کی گفتگو نہیں ہے. باپ بیٹے کی گفتگو ہوتی تو قرآن اسے نقل نہ کرتا. قرآن کیوں نقل کر رہا ہے؟ لعلہم یتفکرون، کیونکہ ہمیں اس سے سبق ملنا ہے، ہمیں اس سے درس ملنا ہے. ورنہ کہ یوسف اور یعقوب کے، یعقوب اور جو ہے یوسف کی کہانی ہو چکی، ہم سے کیا مطلب؟ ایک بیٹے نے خواب دیکھا، ایک باپ نے سنا، بات تمام ہو گئی. قرآن کیوں بیان کر رہا ہے اسے؟ قرآن بیان کر رہا ہے ہمارے لیے عبرت کے لیے، ہمارے لیے درس کے لیے. پہلی بات تو میں نے اسے عرض کیا کہ ماحول اتنا دوستانہ ہونا چاہیے کہ بچے اپنی بات اپنے والدین سے یہ جو ہے شیئر کر سکے. گفتگو کا انداز ہمیشہ یہ جو ہے شفقت اور محبت. محبت دل میں ہونا کافی نہیں ہے، محبت کا اظہار لفظوں میں ضروری ہے. بعض کہتے یہ تو جو ہے ریاکاری ہے. ہاں ہوا کرے ریاکاری، یہ وہ ریاکاری ہے جو اللہ کو پسند ہے، یہ وہ ریاکاری جو اللہ کو پسند ہے. ہر ریاکاری جو ہے مذموم نہیں ہے، لائق یہ جو ہے مذمت نہیں ہے. اظہار محبت کا حکم ہے. والدین بچوں سے اظہار محبت کریں، بچے والدین سے. آپ دل میں محبت لیے چلے گئے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو چاہتے ہی نہیں ہیں. میاں اور بیوی کے لیے، زن و شوہر کے لیے، دوسرے سے محبت کا اظہار کریں. حتیٰ پیغمبر نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ یہ جو ہے بیوی کے دل سے سب بات جو ہے نکل سکتی ہے، ساری خدمات آپ کے نکل سکتی ہیں، لیکن یہ جملہ وہ کبھی نہیں بھولتی ہے جب شوہر بیوی سے کہتا انی احبک. میں کیا ترجمہ کروں؟ آئی لو یو ترجمہ کرو، ترجمہ یہی ہے نا، انی احبک. بعض دفعہ ہم لوگ اس جملے کو خلاف تقویٰ سمجھتے ہیں، خلاف تقدس سمجھتے ہیں، شرم آور سمجھتے ہیں. اسلام فطری دین ہے، محبت کا اظہار کیجئے، کہیے، اظہار کیجئے محبت کا. آپ دیکھیں وہاں کے اوپر جناب یوسف کس طرح کہتے ہیں یا ابتے. عربی زبان میں ایک لفظ یا اب، ایک ہے یا ابتے. یا اب اے بابا، یا ابتے اے بابا جان. بابا اور بابا جان میں فرق ہے نا. اب نہیں کہا یا ابتے, ایک ایک لفظ قرآن کا جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. یا ابتے, اتنا محبت کا ماحول ہو, اتنی محبت کی فضا ہو, گفتگو بھی ہو تو اس سے محبت ٹپکے. یا ابتے, جواب میں جب جناب یعقوب کیا کہتے ہیں, یا بنیا, یا ابنی اور یا بنیا میں فرق. یا ابنی, اے میرے بیٹے, یا بنیا, اے میرے لال. بیٹے اور لال میں فرق ہو گیا نا, بیٹا تو خوب عام سا لفظ ہو گیا, لال جو آپ نے کہا یعنی محبت اس سے جو ہے ٹپک رہی ہے. یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, بیٹا اس بات کو چھپاؤ, اپنی اس راز کو, اپنی اس عظمت کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. پہلا سبق یہاں سے مل رہا ہے وہ اسرار کی حفاظت. ہر اپنی زندگی کا پٹارا ہر ایک کے سامنے مت کھول دو. اب آپ لوگ کہتے ہیں ہمارا ظاہر باطن سب ایک جیسا ہے, ٹھیک ہے, جیسا ہونا چاہیے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے گھر کی ساری باتیں سب کے سامنے پیش کر دیں, اپنے سارے اسرار و رموز سب سامنے پیش کر دیں. آپ کہیں کسی مجلس محفل میں بیٹھے دوستوں کے درمیان گھر کی ساری باتیں, بیوی کی, بچوں کی, فلاں کی, بہن کی, بھائی کی, سب بیان کر دیا. خاتون کسی میں گئے ساری باتیں. بہرحال میاں بیوی میں کبھی کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہی رہتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اس کو آ کر کے دوسروں کے سامنے اسے بیان کیا جائے. کچھ اسرار, کچھ رموز ہوتے, کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت کرنا ہی کرنا ہے. حفظ اسرار اصول زندگی ہے, ہر بات کہیں نہیں جاتی. جو ہے ملک چلانا ہے, فرض کیجئے کہ ایک شہر میں غلے کی کمی ہو گئی ہے, اسٹاک ختم ہونے پہ آ گیا ہے, کمی ہے, اس کو اگر آج آپ بیان کر دیں, اعلان کر دیں حکومت, کیا ہوگا حشر؟ کوئی دکان سالم بچے گی؟ اصول حکمرانی یہ ہے اس کمی کو دور کرنے کی, حکمران کوشش کریں مگر عوام کو نہ بتائیں. ڈاکٹروں کے لیے ہی بات ہوتی ہے, اپنے پیشنٹ سے ہر بات کہیں نہیں جاتے. ممکن ہے بعض باتیں وہ ہیں اگر پیشنٹ سے کہہ دیا جائے تو پیشنٹ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. خوب ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ پیشنٹ کو وہ باتیں نہ بتائیں, اتنی ہی باتیں بتائیں جتنا اس کی اس راز کی حفاظت کریں. تو حفظ اسرار اصول زندگی ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے کہ لا یکون المومن مومنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرار کی حفاظت کرنا, راز چھپائے رکھنا, یہ اخلاص و محبت و ایمان کے خلاف ہے. بھائی ہم تو بالکل صاف دل آدمی ہیں, صاف گو ہیں, صاف گوئی ہر جگہ کے اوپر. امام فرماتے ہیں کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے, مومن کامل نہیں بن سکتا ہے, حتی تکونا فیہ ثلاث خصال, جب تک اس میں تین خصلتیں پیدا نہ ہو جائیں. ایک خصلت کیا؟ سنتم من رب و سنتم من نبی و سنتم من ولی. ایک اس کے پروردگار کی سنت اس کے اندر پائی جانی چاہیے, ایک اس کے نبی کی سنت, اور ایک جو ہے اس کے اولیاء کی سنت, ولی کی سنت. خدا کی سنت کیا ہے؟ فاما سنت من رب فکتمان السر. پروردگار کی سنت کیا ہے؟ رازوں کو چھپا لینا. اگر پروردگار راز کو نہ چھپاتا ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھ پاتے؟ ہم سب کے کتنے راز ہیں جو اللہ نے چھپا رکھے ہیں, چھپا رکھے ہیں نا. اگر یہ راز اللہ نے نہ چھپایا ہوتا, کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ, کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہ بیٹھ پاتا, بچے اپنے والدین کے ساتھ نہ بیٹھ, دوست کے ساتھ نہ. بہرحال ہم میں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خامیاں, کچھ نہ کچھ کمیاں, کچھ نہ کچھ لغزشیں تو پائی جاتی, کسی کے ہاں کم, کسی کے ہاں زیادہ, ہر ایک کے ہاں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں. ان کمیوں کو اللہ نے چھپایا نہیں چھپایا ہے. یا من ستر القبیح, خدا وہ ہے جس نے ہماری برائیوں پر پردہ ڈال دیا, چھپا لیا ہے, ہمارے اسرار پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے. یہ صفت جو خدا کی ہے, امام فرماتے ہیں کہ بندے کے اندر بھی یہ صفت پائی جانی چاہیے. جب تک یہ صفت بندے میں نہیں پائی جائے گی, بندہ مومن کہلانے, مومن کامل کہلانے کا حقدار نہیں ہے. لہذا راز کا چھپانا بہت اہم ہے. ائمہ علیہ السلام کی ایک مشکل یہی تھی کہ ان کے بہت سارے اصحاب ان کے اسرار کو چھپاتے نہیں تھے. بہت ساری چیزیں تھیں جو امام اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتے تھے. بعض اصحاب کو جب خبر مل جاتی تھی کہیں سے, وہ جا کر کے ہر جگہ پہ آؤٹ کر دیتے تھے, سب سے جا کر کے جو ہے وہ کہہ دیا کرتے تھے. لہذا سر کا چھپانا شیعت کی پہچان میں سے ایک پہچان. امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ کیفا کیف محافظتهم علیہا وعند اسرارنا کیف حفظهم علیہا عند اعدائنا یا عند عدونا. یہ دیکھو کہ ہمارے اسرار اور ہمارے راز کو ہمارے دشمنوں سے کس طرح سے وہ چھپاتے ہیں، مخفی رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اسرار کی. دوسری چیز جو وَأَمَّا سُنَّتُ مِن نَبِيِّهِ فَمُدَارَاتُ النَّاسِ، سنت نبی کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ حلم و بردباری کے ساتھ پیش آنا. یہ پیغمبر کی سنت و سیرت تھی. مومن اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک اس کے اندر یہ صفت نہ پیدا ہو جائے، ہمیشہ شمشیر برہنہ نہ رہے، ہمیشہ آپے سے باہر نہ رہے. ہمیں تو کسی کے بعد برداشت ہی نہیں ہوتی ہے صاحب، میں تو کھرا آدمی ہوں. نہیں، یہ کھرا آدمی، کھرا آدمی تو ہو سکتا ہے مگر یہ مومن نہیں ہے. نہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کو حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ہمیشہ برسر پیکار نہیں رہنا ہے. اما سنت و من ولی یہی فصبر فی الباسا و ورا، اور ولی کی سنت کیا ہے؟ ہر مصیبت اور مشکل کے وقت کے اوپر ثابت قدم رہنا، صبر اور استقامت سے کام لینا ہے. وقت ختم ہو گیا، میں یہیں کے پر اپنی گفتگو کو روکوں گا کہ پہلا سبق ہمیں اس سے کیا ملا؟ ایک تو فضا محبت کی فضا ہونی چاہیے، دوسرے اسرار کی حفاظت. بقیہ چیزیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.